وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے عارفین کے دلوں کو نور سے منور فرمایا اور صادقین کے دلوں کو شرح صدر عطا فرمایا. وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، وہ خود ہی حامد ہے اور خود ہی محمود ہے. وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنی تعریفیں خود آپ بیان کی. انسانوں کی عبادتیں اس کی شان کی بلندی سے نیچے رہ جاتی ہیں، تعریف کرنے والوں کی تعریفیں اللہ رب العزت کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہیں. وہ پروردگار اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے. اگر ساری دنیا بیت اللہ شریف بن جائے اور سارے انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مانند بن جائیں اور ساری زندگی عبادت میں گزار دیں، تو پھر بھی اللہ رب العزت کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور اگر ساری دنیا بت خانہ بن جائے اور سارے انسان فرعون، نمرود اور شداد جیسے نافرمان بن جائیں، تو پھر بھی اللہ رب العزت کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. وہ بلند و بالا ذات ہے. انسان اس دنیا میں جو اعمال کرتا ہے وہ اپنی عاقبت اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کرتا ہے. انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر سمجھایا کہ لوگوں، اگر تم ایسی شان والی ذات سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو ہمارے نقش قدم پر چلو. اگر تم اتنی عظیم ہستی سے نفع اٹھانا چاہتے ہو تو تم ہماری باتوں کی پیروی کرو. جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر تم اسی طرح زندگی گزارو گے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. اور جن لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا وہ قلیل تھے یا کثیر تھے، وہ گورے تھے یا کالے تھے، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہتے تھے یا زمین کی پستیوں میں رہتے تھے، جہاں بھی تھے اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین امت تک پہنچا دیا. چنانچہ صحابہ کرام تمام علوم کے جامع تھے. وہ ایک ہی وقت میں محدث بھی ہوتے تھے، مفسر بھی ہوتے تھے، فقیہ بھی ہوتے تھے اور شیخ بھی ہوتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو سب نعمتیں ایک ہی وقت میں عطا کی تھی. لیکن جب علم کی تفصیلات کھلتی چلی گئیں تو بعد میں آنے والے لوگ دین کے ایک ایک شعبے کو سنبھال کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اس پر محنت کرنی شروع کر دی. کسی نے روایت حدیث کے منصب کو سنبھالا اور محدث کہلایا، کسی نے احادیث کی سمندر میں غوطہ زن ہو کر مسائل کے ہیرے اور موتی نکالنے کا کام سنبھالا اور ان کو فقہا کہا جانے لگا. اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے انسان کے باطن کی صفائی کے کام کو سنبھالا، اور یہ وہ حضرات تھے کہ جن کو اپنے شیخ، اپنے وقت کا شیخ کہا جانے لگا. بہت ابتدا میں جب فقہ کی تدوین ہو رہی تھی تو چونکہ یہ علم نیا نیا سامنے آ رہا تھا، ناسمجھنے لوگوں نے اس پر اعتراض کیے. چنانچہ اس وقت کے کئی لوگوں نے کہا کہ فقہا دین میں اپنی رائے کو داخل کرتے ہیں، لیکن جب حقیقت کھلی تو بعد میں محدثین نے خود فقہا کی پیروی کی، حتیٰ کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں ایک حدیث نقل کرنے کے بعد لکھا، وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَحَا وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ، اور فقہا نے ایسا ہی کہا ہے اور وہی احادیث کے معنی کو بہتر سمجھتے. تو یہ بات کھلی دھلی سامنے آ گئی کہ محدثین نے الفاظ حدیث کے منصب کو سنبھالا اور فقہا نے معانی حدیث کے منصب کو سنبھالا، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. بالکل اسی طرح جیسے فقہا پر ابتدا میں باتیں کہی گئیں، اعتراضات کیے گئے، وہ لوگ جنہوں نے باطن کی صفائی کے کام کو سنبھالا، اس منصب کو سنبھالا اور لوگوں کو تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کی محنت سکھائی، ان پر بھی اعتراضات ہوئے. مگر وہ اعتراضات اس لیے تھے کہ لوگ ان کے کلام کی بلندی کو سمجھنے کے قابل تھے. عربی کا مقولہ ہے، الناس اعداء لما جاہل، لوگ جس چیز کو نہیں سمجھ پاتے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. چونکہ یہ ان کے عارفانہ کلام کو سمجھ نہ سکے، اپنی سوچ کے مطابق اس کو انہوں نے سمجھنا چاہا اس لیے بات سمجھ نہ سکے. کہتے ہیں المرء یقیس والا نفسی، بندہ اپنے آپ پر دوسرے کو قیاس کرتا ہے. کلام ان بزرگوں کا تھا اور توجیہ یہ کر رہے تھے، یہاں غلطی واقع ہوئی. اس کو کہتے ہیں توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل، کہ کسی کی بات کی ایسی تفصیل اور مراد لے لینا کہ کہنے والے کی مراد وہ نہ ہو. چنانچہ اس وجہ سے ابتدا میں بعض حضرات پر اعتراضات کیے گئے. مشہور بات ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتب کو ایک وقت میں جلا دیا گیا. جب غلط فہمی دور ہو گئی تو پھر ان کو آب سر کے ساتھ لکھوا دیا گیا. سیرت نبوی پر سب سے اعلیٰ کتاب الشفا قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے لکھی، ان پر ابتدا میں یہودیت کے الزام لگا دیا اور بعد میں ان کو وقت کا بڑا محدث سمجھ لیا. امام رفاعی کبیر رحمت اللہ علیہ کو ابتدا کے اندر لوگوں نے ملحد اور کافر کا نام دے دیا، اور جب ان کی باتیں سمجھ میں آئیں تو ان کو وقت کا بڑا شیخ سمجھ لیا. تو یہ کس لیے ہوا؟ کہ ان کے کلام کو سمجھا نہ گیا. لیکن اللہ رب العزت نے وقت کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا جو بڑے بلند شخصیتیں تھیں، جو دین کے مختلف علوم کے حامل کامل تھے، اور انہوں نے ان حضرات کے احوال کو بھی سامنے پیش کیا اور ان کے معارف کو بھی کھول کر بیان کیا، جس سے غبار دھل گیا اور چھٹ گیا. چنانچہ اہل اللہ کے حالات زندگی مختلف کتب کے اندر لکھے گئے. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جہاں ایک طرف بناوٹی صوفیوں کے خلاف لکھتے ہیں تلبیس ابلیس میں، وہاں صفوۃ الصفوا کے نام سے جو کامل مشائخ ہیں ان کے حالات زندگی بھی جمع کر رہے ہیں. شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، انہوں نے سیر اعلام النبلاء کتاب لکھی اور وقت کے جو بڑے بڑے مشائخ تھے ان کے حالات کو جمع کیا، حالانکہ یہ محدث تھے. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے نفحات الانس کے نام پر ایک کتاب لکھی اور مشائخ کے اس میں حالات جمع کیے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اخبار الاخیار کے نام پر انہوں نے کتاب لکھی اور بڑے بڑے مشائخ کے حالات زندگی کو جمع کیا. دسویں صدی ہجری کے علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ علیہ جو ایک ہی وقت میں فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے اور وقت کے شیخ اور صوفی بھی تھے، انہوں نے دو بڑے عجیب کام کیے. ایک تو انہوں نے کتاب لکھی کشف الغمہ، اور چاروں مذاہب کے لوگوں کے درمیان جو آپس میں کچھ غلط فہمیاں تھیں ان کو بالکل صاف کر کے رکھ دیا. پھر انہوں نے میزان الکبریٰ کتاب لکھی اور اس پر اور زیادہ بہتر کام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی الطبقات الکبریٰ، اور اس میں 1000 سال میں اس امت میں جتنے بڑے بڑے مشائخ گزرے ان کے حالات زندگی، ان کے علوم، معارف، ارشادات، وہ سب کے سب اس میں جمع کیے. چنانچہ جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ چار فقہا کی عظمت کو تسلیم کر لیا اور ان کو فقہ کا امام مان لیا گیا، امت کا اجماع ہے اس کے اوپر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ. اب امت اس کے اوپر جمع ہو گئی. اسی طرح مخلصین کے یہ جو سردار تھے ان کو بھی اپنے وقت کا امام کہا گیا، اور ان میں چار حضرات وہ تھے جنہوں نے قبولیت پائی، جن میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ. تو جس طرح چار فقہا کے مسائل پر لوگوں نے عمل کر کے ظاہری احکام شریعت کے مطابق بنائے، اسی طرح ان چار مشائخ کے جو بتائے ہوئے علوم و معارف تھے اس کے مطابق زندگی گزار کر انہوں نے اپنے باطن کا تزکیہ اور تصفیہ حاصل کر دیا. امت کے کروڑوں انسانوں نے ان کی تعلیمات پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو باطن کی روشنی عطا فرمائی. یہ راستہ تزکیہ نفس کا راستہ ہے، اس کو علم الاحسان کہتے ہیں. جیسے حدیث جبرائیل میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا مل ایمان مل اسلام مل احسان، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسان کے بارے میں ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک،
کہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں تو ایسے عبادت کر جیسے اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں. اب آج ہماری نماز نہ پہلی درجے کی نہ دوسرے درجے کی، جان اللہ کو دینی ہے، اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیے. دو درجے بتائے گئے نماز کی بارے میں، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. تو ہماری نماز میں مشاہدے کی یہ کیفیت تو نہیں ہوتی. اور دوسری بتائی گئی، فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا، کہ اگر یہ کیفیت حاصل نہیں تو کم از کم یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت بھی نہیں ہوتی. تو پھر ہم کس درجے کی نمازیں پڑھتے پھر رہے ہیں؟ صاف فرما دیا نبی علیہ السلام نے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوا کرتی. اب یہ حضور قلب ہم کیسے حاصل کریں گے؟ ہم جو بیٹھ کے یہاں رونا روتے ہیں، ہر وقت آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے عبادت کے اس درجے کو پانے کی کوشش نہ کی تو ٹھوکر مار دیں گے ان نمازوں کو. صاف فرمایا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب آج امت کو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کی حدیثیں یاد ہیں، یہ حدیث کیوں نہیں یاد کہ حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں اس پر محنت کرتے؟ قرب قیامت کی علامت بتائی گئی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو دیکھے گا کہ مسجد نمازیوں سے کھڑی ہوئی ہوگی مگر ان کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہوں گے. اور آج وہ حالات آ چکے ہیں. ایک ملک میں ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی اور ان کو نماز کے بعد شک تھا کہ دوپہر سلام تیرا یا چار پر. انہوں نے مقتدیوں سے پوچھا، بھری مسجد میں ایک بندہ بھی نہیں تھا جو یقین سے کہتا کہ ہم نے چار پڑھی ہیں یا دو پڑھی ہیں، سب متذبذب، پتہ نہیں کتنی پڑھی. اب بتائیے ہم کس درجے کی نمازیں پڑھتے تھے؟ ایسا نہ ہو کہ ٹھوکرے مارنے والی لوگوں میں شامل کر دیا جائے کہ تو کھڑے میرے سامنے ہوتا تھا اور تیرے دل میں دنیا بھری ہوتی تھی، تمہیں حاضری حاصل تھی حضوری حاصل نہیں تھی، تو پھر کیا بنے گا؟ کہ یہ توجہ طلب بات ہے. دیکھیے جب آدمی جاتے ہیں نا کسی پھل والی دکان پر اور دکاندار کہے کہ جی آپ کو یہ کیلے چاہیے، اور بندہ ایک نظر ڈال کر دیکھے کہ گلے ہوئے ہیں، کہتے ہیں تولنے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے نہیں چاہیے یہ سودا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال بھی ایسے ہوں کہ قیامت کے دن ایک نظر ڈال کر کہے ریا ہے دنیا بھری ہے، تولنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں یہ سودا ہی نہیں چاہیے، لے جاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں بھرا تھا تم انہی سے جا کے اس کا بدلہ اور اجر مانگ لو. اہم بات ہے کہ ہم اپنی عبادات کو کس طرح بنائیں اور کس طرح سوائیں. اب اگر آج کے دور میں یہ بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی یہ تصوف کہاں سے آ گیا؟ جب تک شریعت میں احسان کا نام موجود ہے تب تک مومن کی زندگی میں تصوف موجود ہے. کرم کے بدل جانے سے کیا ہوتا ہے؟ نام مشہور ہو جائے، تصوف صفا سے نکلا، باطن کی صفائی، چونکہ آسان لفظ تھا اس لیے لوگوں نے یہ بولنا شروع کر دیا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بنیاد دیکھو موجود ہے یا نہیں. اگر کوئی بندہ چاہے کہ اسے اللہ رب العزت کا تعلق ملے تو ہمارے مشائخ نے لکھا کہ اسے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا. اسے اپنے آپ کو بات کرنا ہوگا، اس لیے کہ تعلق کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، جیسے دنیا میں دو مشینیں کپل ہوں تو کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں داخل ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، اور ہمارے مشائخ نے اس کو چار مختلف درجوں میں تقسیم کر دیا، سالکین کو سمجھانے کی خاطر، اس کو کہتے ہیں باطن کی صفائی، باطن کی پاکیزگی، اپنے آپ کو پاک کرنا، اس کو اردو میں کہتے ہیں طہارت، یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ طہارت کے چار درجے ہیں، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، حاضر باش ہو کے بیٹھیے کہ طہارت حاصل کیے بغیر اللہ رب العزت کے اولیاء میں انسان کی شمولیت ممکن نہیں، وہ پاک ذات ہے، اس کے دوستوں میں شامل ہونے کے لیے بھی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ گندے آدمی کو ہم نہیں پاس بیٹھنے دیتے، آپ نہیں پاس بیٹھنے دیتے، جس کے منہ سے بو آئے، جس کے کپڑوں سے بو آئے، پسینے سے بو آئے، کہیں آ کے بیٹھے تو لوگ کہتے ہیں میاں صاف ہو جاؤ، ارے ہم انسان ہیں، بندے ہیں، ہمارے پاس کوئی اس قسم کی بدبودار چیز ہو تو ہم ناک منہ چڑھاتے ہیں، پسند نہیں کرتے، وہ تو پروردگار ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ بھی پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پاک ہوں اور اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ جو پاکیزگی ہے نا، طہارت ہے، اس کے چار درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ظاہر کی پاکیزگی، اس میں کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا اور مال کا پاک ہونا، یہ تین چیزیں آتی ہیں۔ پہلے درجے میں جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور مال کا پاک ہونا، اور آج کل پاکیزگی ہی پر مسلمان توجہ نہیں دے رہے، کھڑے ہو کر فراغت حاصل کر لی پیشاب سے، باتھ روم میں گئے پتہ ہی نہیں کہ پانی کیسے استعمال کرنا ہے، طہارت کا معاملہ اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے، الامان والحفیظ، آپ پتہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر پوچھے نا کہ بھئی کون لوگ ہیں جنہوں نے طہارت کو اپنے استادوں سے سیکھا ہے، کوئی نہیں بتائے گا، مشکل سے کوئی ہوگا جو ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہے کہ میں نے استادوں سے طہارت کے مسائل سیکھے اور طہارت کرنی سیکھی، کون سکھاتا ہے؟ کوئی نہیں سکھاتا، اپنی مرضی سے چلے آ رہے ہیں، باتھ روم میں وضو کیا، گیلے پاؤں کے ساتھ جو جیسے قالین ہیں سب کے اوپر چلتے پھر رہے ہیں، اور کئی جگہ تو دیکھا کہ باتھ روم مسجد گئے تو وہاں سے وضو کر کے اور راستے میں جہاں جوتے ہیں ننگے پاؤں مسجد میں آ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دو قبر والوں کو دیکھا گزرتے ہوئے کہ ان پر جہنم کا عذاب ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ ان قبر اس میں سے ایک قبر والے کو پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے آدمی کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم پاکیزگی اختیار نہیں کریں گے ظاہری، تو ہماری عبادتیں پھر کیسے ہوں گی؟ تو یہ مستقل سیکھنے کی بات ہے، اس کے لیے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آپ کو کوئی پوچھے کہ جہاز میں سفر کرتے ہیں، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، تو کیسے اپنے کپڑوں کو پاک رکھ کے انسان طہارت اختیار کر سکتا ہے؟ کبھی سیکھا کسی سے؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ جی بیٹھنے کے لیے باتھ روم میں کبھی نیچے کی سیٹ ہوتی ہے، کبھی اوپر کی، تو کیسے استعمال کرنا ہے؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ شیخ نے یہ چیزیں بتانی ہوتی ہیں، تربیت ہوتی ہے کرنی، تو بدن کی پاکیزگی، غسل کیسے کیا جاتا ہے سنت اعتبار سے، کس نے سکھایا ہمیں، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، اس کے بغیر جسم پاک نہیں رہتا. تو جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ مستقل سیکھنے کی باتیں ہیں. اور اس کے بعد مال کا پاک ہونا، یہ مال کا معاملہ آج کل کا سب سے زیادہ ٹیڑھا معاملہ ہے. ہر بندہ اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ مجھے مال زیادہ ملے. ایک وقت تھا کہ لوگ مال میں برکت مانگتے تھے، آج کے زمانے میں مال کی کثرت مانگتے ہیں، کھلا رزق مل جائے، تنخواہ بڑھ جائے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ مال کی کثرت، کثرت مانگتے ہیں، عمر لمبی ہو جائے، عمر میں کثرت مانگتے ہیں، برکت نہیں مانگتے، اللہ میری عمر میں برکت دے. عمر میں برکت یہ ہوتی ہے کہ جتنی عمر اللہ نے لکھی، آخری لمحے تک اس کی دنائی، تماس، صحت، ہر چیز صحیح سلامت رہے، یہ غیر کا محتاج نہ ہو، اس کو عمر کی برکت کہتے ہیں. یہ بھی کیا عمر ہوئی کہ عمر تو 90 سال کی اور 40-50 سال سے بلڈ پریشر کا مریض، 40-50 سال سے ہارٹ کی بیماریاں، نہ کھا سکتا ہے نہ کچھ پی سکتا ہے، کبھی شوگر کا مریض. اب عمر تو ہے لمبی، لیکن عمر میں وہ برکت نہیں، نہ کام کر سکتا ہے نہ محنت کر سکتا ہے، بیماروں کی طرح وقت گزارتا پھر رہا ہے. تو عمر کی کثرت اور چیز ہے، عمر کی برکت اور چیز ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے عمر کی برکت مانگا کریں، اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما. مال کی کثرت اور چیز ہے اور مال کی برکت اور چیز ہے. جب مال میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں تو جتنا انسان کے پاس ہوتا ہے وہ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ ہے مال کی برکت. چنانچہ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، تھوڑی انکم ہوتی ہے مگر مقروض نہیں ہوتے، اور کئیوں کو دیکھا ہوگا کہ لاکھوں میں کھیلنے والے مگر لاکھوں کے مقروض ہوتے ہیں. کہنے کو بڑے بڑے مل اونر ہیں، کارخانے دار ہیں، مگر قرضے بھی ان پر پہاڑ ہو جاتے. تو مال کی کثرت نہ مانگیں، مال کی برکت مانگیں کہ وہ انسان کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی قضاء حاجت کے لیے شہر سے ذرا باہر تشریف لے گئے، انہوں نے ایک چوہے کو دیکھا، وہ اپنے بل میں گھسا. بل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور انگلش میں بھی. اردو میں کہتے ہیں سوراخ کو جہاں چوہا جاتا ہے یا کوئی جانور اور ایسا رہتا ہے، اس کو بل کہتے ہیں، بل میں گھس گیا. اور انگلش میں ہو تو کہتے ہیں کہ جو ادا کرنا پڑ جاتا ہے. تو وہ صحابی کیا دیکھتے ہیں کہ چوہا آیا اور بل کے اندر گھسا اور اس میں سے اس نے ایک دینار لا کر باہر ڈال دیا، پھر گیا دوسرا دینار لا کے ڈال دیا، پھر گیا تیسرا دینار، حتیٰ کہ اس نے 17 دینار اندر سے نکالے، باہر لا کے ڈالے. یہ تو ابھی فارغ ہو کر اٹھے اور انہوں نے 17 دینار وہ اٹھائے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کر پیش کیے. اے اللہ کے محبوب، چوہے نے اس طرح بل سے 17 دینار نکالے، میں اٹھا کے لایا ہوں، کیا میرے لیے جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس طرح پہنچا دیا ہے. اب ہماری زندگیوں اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے فرق کا اندازہ لگائیں، ان کو بلوں سے روزی ملا کرتی تھی، آج ہماری ساری روزی بلوں میں چلی جاتی ہے. بل مسلط ہوتے ہیں سر پہ، ٹیلی فون کا بل، گیس کا بل، انشورنس کا بل، سارا مہینہ دل، جو کماتے ہیں دلوں کی نظر، ان کو اللہ تعالیٰ دلوں سے روزی دیتے تھے، اور ہم اپنی ساری روزی جو کماتے ہیں دلوں کی نظر ہو جاتی ہے. آج دلوں پر دلوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، کس لیے؟ کہ مال کی کثرت مانگتے ہیں اللہ سے، برکت نہیں مانگتے. اگر برکت مانگتے تو اللہ رب العزت ان کو غیر کا محتاج نہ بناتے. دیکھیں عجیب بات ہے کہ جس قدر آج روزی کے شکوے ہیں پہلے زمانے میں ایسے نہیں تھے، حالانکہ اس زمانے میں لوگوں پر فاقے زیادہ آتے تھے، تنگی زیادہ آتی تھی، مگر ان کی زبانوں پر رزق کے شکوے اتنے نہیں تھے جتنے شکوے آج کے دور میں. اور مزے کی بات یہ کہ آپ بتائیے کہ آج اس دور میں بھوکا مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے؟ کیوں جی، بھوک سے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا زیادہ کھا کے، اب یہ جو اندر شریانیں بند ہوتی ہیں چربیاں کھا کھا کے، تو یہ فاقے سے بند ہوتی ہیں یا کھانے سے بند ہوتی ہیں؟ یہ بلڈ پریشر فاقے سے ہوتا ہے یا کھانے سے ہوتا ہے؟ یہ شوگر فاقے سے ہوتی ہے یا کھانے سے ہوتی ہے؟ تو آج وہ امراض جو زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں ان سے مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بھوک سے مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. اور شکوے آج سب سے زیادہ کہ رزق نہیں ہے. ذرا آپ کی کوئی بات میں تنگی ہوئی، بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت سے مانگے اور بار بار مانگے، نہیں شکوے شروع. عجیب بات تو یہ ہے جس کا کاروبار نہیں چلتا وہ بھی شکوے کر رہا ہے، جس کا چل رہا ہے وہ بھی شکوے کر رہا ہے، جس کا نہیں چلتا اس سے پوچھئے جی کیا حال ہے، جی ہماری تو سنتا ہی نہیں، اس کی زبان پہ یہ الفاظ، ہماری تو سنتا ہی نہیں، بڑی نمازیں پڑھی ہیں جی، بڑی دعائیں مانگی ہیں، ہماری سنتا ہی نہیں. اور جس کا بہت اچھا کام ہے اگر اس سے پوچھئے کہ سناؤ بھائی کام کیسے ہے، بس گزارا ہے. کیا ہوا، یہ زبان کیوں نہیں کھلتی؟ کیوں نہیں اللہ سے اللہ کے بارے میں یہ کہتے کہ میں قربان جاؤں اللہ رب العزت کی شان پر، اس نے میری اوقات سے مجھے بہت زیادہ عطا کیا ہے. ہم کیوں نہیں یہ کہتے؟ ہمیں چاہیے ہم کہیں جی میں اللہ تعالیٰ کی کیسے حمد کروں، میں تو سجدے میں سر رکھے رکھوں ساری زندگی تو بھی میں شکر ادا نہیں کر سکتا، مجھے اللہ نے غیر کا محتاج نہیں بنا. ہم کیوں نہیں اس کا شاپ اس کے جو ہے وہ تعریف کرتے؟ تو جس کے پاس نہیں وہ بھی کہتا ہے جی سنتا نہیں، اور جس کو دیا وہ بھی کہتا ہے گزارا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ولی کے الہام کیا اور فرمایا کہ میرے بندے، میرے پیارے، میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ اگر کبھی تمہیں رزق میں کوئی تنگی محسوس ہوتی ہے، تم فوراً لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے میرے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہو، اور میرے بندو تمہارے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں، میں کبھی فرشتوں میں بیٹھ کر تمہارے شکوے تو نہیں کرتا، میں تمہاری شکایتیں تو نہیں کرتا فرشتوں میں بیٹھ کے کہ میرا دیا کھاتے ہیں اور دیکھو میرے حکموں کی نافرمانی کرتے. ہر بندہ ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے، صبح دوپہر شام، جتنے بندے گھر کے اتنے نوکری کرنے والے، کام کرنے والے، اور ضرورت پھر پوری نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے خواہشات کو اپنی ضرورت بنا لیا ہے. ضروریات کی حد ہوتی ہے، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی. چونکہ خواہشات کی حد کوئی نہیں، اس لیے ساری عمر کام کریں، خواہشات پوری نہیں ہوئی. ہر وقت نظر دنیا میں اوپر والے پر کہ فلاں ایسا, اس کا گھر ایسا, اس کی گاڑیاں ایسی, اس کا زندگی کا معیار ایسا, اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے. بیوی سے کہیے جی نماز پڑھے, کیونکہ تیری بہن تو پڑھتی نہیں. اپنے سے نیچے والے کو. اور اگر یہ نہیں کہے گی تو کہے گی اچھا میں نے اپنی قبر میں جانا ہے نا. تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو, اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں. ہماری بنیادی غلطی آج یہی ہے. حالانکہ مشائخ نے کہا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں کہ بھائی میں تو نمازیں پڑھتا ہوں, فلاں آدمی تو تکبیر اولیٰ پر بھی عمل کر رہا ہے, وہ بھائی میں تو فرض نمازیں پڑھتا ہوں, فلاں آدمی تہجد بھی پڑھتا ہے, بھائی فلاں آدمی تو دیکھو کیسا اچھا سچ بولتا ہے, وہ مجھ سے بہتر ہے. اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو شکر کی کیفیت ہوگی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ عطا کر دیا. تو مال کا پاک ہونا یہ بھی انتہائی ضروری. یہ ناپاک مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. ایک جھوٹ دھوکے کی کمائی سے ناپاک, جیسے ملاوٹ کر لی, دھوکہ دے دیا, یا کوئی ایسا کام کر لیا جو سچ پر مبنی نہیں تو وہ کمائی ٹھیک نہیں. ہمارے مشائخ نے اس کا بہت خیال رکھا, رزق کے حلال کا انہوں نے بہت خیال رکھا. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی جوانی کی عمر میں وہ ایک مرتبہ دکان جلدی بند کر کے آ رہے تھے, کپڑے کی دکان کرتے تھے. دکان پہ بادل ہو تو گاہک کو کپڑے کی کوالٹی کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا, میں نے دکان اس لیے بند کر دی کہ کوئی گاہک کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر مجھ سے دھوکے میں نہ خریدے. اتنا رزق کے حلال کا خیال کیا جاتا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ ایک پیالے میں دال لے کے آؤ. وہ گیا اور اس وقت کا جو سکہ تھا ایک اس کے پاس تھا, اس نے اس سے کہا کہ بھئی دال لے لو. دو دکاندار آمنے سامنے تھے, دونوں کے پاس دال ہوتی تھی. ایک نے کہا کہ بھئی آپ مجھ سے دال لیں گے تو میں آپ کو دو چمچ دوں گا جو دستور ہے. دوسرے نے کہا بھئی مجھ سے لے لو, میں تین چمچ دوں گا. اب ان میں کچھ آپس میں مقابلے بازی شروع ہو گئی, حتیٰ کہ وہ پانچ سات چمچ تک بات پہنچ گئی. وہ شاگرد نے جس نے کہا تھا نا سات چمچ دال دوں گا, اس نے اس سے پورا پیالہ بھروا لیا اور پیسے دے کے گھر لے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو فوراً دیکھ لیا کہ بھائی پیسے تو تھوڑے لے کے گیا تھا اور دال کا پیالہ بھرا ہوا ہے. تو پوچھا کہ بھئی یہ دال بھری ہوئی کیسے؟ اس نے کہا جی میں نے ایک سے لینا تھا, دوسرے نے کہا زیادہ دیتا ہوں, اس نے کہا میں زیادہ دیتا ہوں, اور اس مقابلے بازی میں ایک نے سات چمچ دیے اور میں نے لے لیے. آپ نے فرمایا کہ اس میں تو میرا ایک ہی چمچ تھا جو میرے پیسے کا تھا, اور باقی تو مقابلے بازی کا ہے جو میرے لیے جائز نہیں, اس لیے اب اس کو لے جا, یہ میرے کام کی نہیں. اب وہ لے کے گیا تو دکاندار دکان بند کر کے جا چکے کہ حضرت وہ تو جا چکے. فرمایا اچھا تم بازار میں جاؤ اور اگر تم سے کوئی خرید لیتا ہے, دال خراب ہونے والی چیز ہے تو تم کسی کو بیچ دو, اور جو پیسے بچے وہ کل اس کو واپس کر دینا. وہ شاگرد دال کا پیالہ لے کر بھرے بازار میں گیا کہ یہ دال ہے, اور اس طرح ایک پیالہ امام احمد بن حنبل کا ہے ایک چمچ, اور باقی جو ہے وہ مقابلے کی وجہ سے آئے اس کو خرید لو. پورے شہر میں ایک آدمی اس دال کا خریدنے والا نہیں تھا کہ یہ شبہ والی دال ہے ہم اسے کیوں خریدیں. کیسا وہ زمانہ ہوگا کہ جب مسلمانوں کی زندگیوں میں اتنی احتیاط تھی کہ شبہ والی اس دال کو خریدنے کے لیے پورے شہر میں کوئی بندہ نہ ملا. احتیاط زندگیوں میں تھی, حلال کھاتے تھے, جس کے نتیجے میں مستجاب الدعوات بنا کرتے تھے, ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی, اس پر بہت سختی کرتے تھے, رزق حلال کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ تابعین کا واقعہ ہے, اور بعض رات حضرت مرلانوں کا زمانہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے زمین خریدی اور دوسرے نے زمین بیچی. جب خریدنے والے نے اس میں حل چلائے تو ایک جگہ سے اس نے زمین کھودی, اس میں سے خزانہ نکل آیا. اب وہ مالک کے پاس گیا کہ جی میں نے آپ سے زمین خریدی, زمین کے اندر کا خزانہ تو نہیں خریدا, یہ تو آپ کا ہے تو آپ اس کو لے لیجئے. وہ کہنے لگا جناب جب میں نے زمین بیچ دی تو زمین کے اندر سے جو کچھ نکلے گا وہ اب فائدہ تمہارا ہے, قسمت تمہاری ہے, اب یہ تمہارا مال. وہ کہے گا نہیں یہ تمہارا مال ہے. وہ کہے نہیں جی یہ آپ کا مال. لو جی فیصلہ کون کرے؟ قاضی کی عدالت میں مقدمہ آیا. کتنی عجیب حیرت کی بات ہے کہ مسلمانوں کی زندگی ایک وقت میں ایسی تھی کہ مقدمہ یہ آیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی یہ اس کا مال ہے اس کو دیجئے, وہ کہتا ہے نہیں جی یہ اس کا مال ہے اس کو دیجئے, قاضی صاحب فیصلہ کیجئے. اور اس وقت پھر اللہ نے قاضیوں کو بھی دید و دانش عطا فرمائی تھی, چنانچہ انہوں نے مقدمہ سنا عجیب قسم کا, تو اس کے بعد ان سے حالات زندگی پوچھے, پتہ چلا کہ ایک کا بیٹا جوان ہے اور دوسرے کی بیٹی جوان ہے. قاضی نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح کر دو اور یہ خزانہ جہیز میں ان دونوں کو دے دو. ایک وقت میں مسلمانوں کی زندگی میں رزق حلال کے لیے اتنی کوششیں ہوا کرتی تھی, اور آج لکڑ ہضم پتھر ہضم. جی چاہتے ہیں لوگوں کا کہ دوسرے کے منہ سے نوالا بھی چھین کے کھا سکتے ہیں نا, تو وہ بھی چھین کے کھا جائے. حالت یہ ہو چکی ہے. تو مال کا پاس ہونا, پہلی یہ انتہائی ضروری, اس کو کہتے ہیں رزق کے حلال صدق کے مقال, اور یہ تصوف کی دنیا میں بہت اہم بات ہے. اس کے بغیر, اس پر عمل کیے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان حرام کھاتا پھرے اور اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے؟ ایک بات ذہن میں رکھیے, حرام مال سے جو گوشت بنتا ہے وہ انسان کو حرام کاموں پر اکساتا ہے. یہ اصول ذہن میں رکھ لیجیے. حرام مال سے جو گوشت بنتا ہے وہ حرام کاموں پر انسان کو اکساتا ہے, وہ نیکی میں نہیں کرواتا. آج لوگ اپنے مال کے سود کو شامل کر لیتے, زکات نہیں دیتے, مختلف طرح سے مال ناپاک ہو جاتا ہے, اور وہی اولاد کو کھلاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی فرما بردار نہیں, پھر کہتے ہیں جی وہ دین نہیں پڑتی, دین کی طرف ان کا رجحان نہیں. جو جسم کا گوشت حرام مال سے بن گیا وہ نیکی کے اندر سکون نہیں پائے گا, وہ ہمیشہ گناہ کی طرف لے کے جائے گا. اس لیے ہمارے صالحین اپنی اولادوں کو حرام مال سے بہت بچایا کرتے ہیں. کافی سال پہلے کی بات ہے, ایک مدرسے میں ایک طالب علم پڑھنے آتا تھا, اور تھا بھی ہمارے قریبی تعلق والے صاحب کا بیٹا. کلاس میں بڑا اچھا, کلر ہولڈر, اے پلس نمبر لینے والا, لیکن ادھر قیدے میں بھی نہیں چل رہا تھا. ایک سال اس کو پہلے سپارے میں گزر گیا, ایک سال. اب ہم بھی بڑے پریشان کہ ایک سال اس بچے نے پڑھا روز شام کو آ کر, اور پہلا پارا جہاں استاد آگے پڑھاتا پیچھے بھول جاتا, جہاں آگے پڑھاتا پیچھے بھول جاتا. اس کو بلایا, اس کو کہا, محنت بھی وہ کرتا, پڑھتا بھی رہتا, استاد بھی دیکھتا کہ بیٹھا پڑھ رہا ہے, مگر آگے بڑھتا, آگے دوڑ تو پیچھے چوڑ. اب بڑا مطلب, حتیٰ کہ استاد نے آ کر کہہ دیا جی کہ یا تو اس بچے کو کسی اور کے حوالے کر دیں, میرے بس کی بات نہیں. اس بچے کو بلا کر اسے پوچھا کہ بتاؤ بھائی, ذرا پیار محبت سے بات کی. تو پوچھا کہ بچہ کیا کیا کھاتے ہو, کہاں کہاں کھاتے ہو. اس نے ماشاء اللہ 4-5 ہوٹلوں کے نام دے دیے, میکڈونلڈ سے یہ کھاتے ہیں اور تھینکس گاڈ اٹس گڈ فرائیڈے, کیا ہوتا ہے, اس سے یہ کھاتا ہوں اور روئے روجر سے یہ کھاتا ہوں اور فلاں سے یہ کھاتا ہوں. اس نے جی 5-7 ہوٹل گنوا دیے. کہنے لگے جی ابو اور امی مجھے فلاں جگہ سے یہ لے کے دیتے ہیں اور یہ لے کے ویکینڈ پہ کھاتے ہیں, یہ فلاں وقت پہ کھاتے ہیں. ہم نے پھر اس کے والد کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ آپ اس بچے کو اپنے گھر کا پکا ہوا کھانا کھلائیں گے, مسلمان ماں کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا اس کو کھلائیں گے, اس کے دل میں نور آئے گا اور اس کا دل قرآن مجید کے انوارات سے محروم نہیں رہے گا. جب بات سمجھائی اس نے کہا بہت اچھا, چنانچہ اس نے اپنے بچے کو گھر کا کھانا کھلانا شروع کر دیا. اگلے 1 سال میں اس بچے نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا. کہاں 1 سال میں ایک پارا نہیں پڑھا گیا, کیوں, وہ حرام تھا اس کے اندر. جب حرام کا خون گردش کر رہا ہوتا ہے تو پھر قرآن پاک کے انوارات کو دل قبول نہیں کیا کرتا. اس لیے اگر ہم اپنی اولادوں کو چاہتے ہیں کہ اچھے حافظ بنے, اچھے عالم بنے, نیک بنے, ان کو رزق حلال کھلائیے تاکہ ان کا گوشت بھی رزق حلال سے بنے, وہ خود بخود ان کو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرے گا. حرام کا مال انسان کو ہمیشہ حرام کاری پہ اکسایا کرتا ہے. تو طہارت کے 3 درجے, جسم کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا اور مال کا پاک ہونا. زکات کے ادا کرنے سے بھی انسان کا مال پاک ہوتا ہے. یہ نہیں کہ حرام پاک ہو جاتا ہے, نہیں, مال حلال کمایا ہے, اگر زکات نہیں ادا کرے گا اور صاحب نصاب ہے تو پھر بھی ناپاک بن جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقتن تطہرہم وتزکیہم بہا. اے میرے محبوب, ان کے مالوں سے آپ زکات وصول کر لیجئے ان کو پاک کرنے کے لیے اور ستھرا کرنے کے لیے. تو زکات کے ادا کر دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا انشورنس ہو جاتی. اور اگر زکات نہ دی جائے تو پھر پورا مال نہ پا, چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں پورا کیا گیا. تو جسم پاک ہو, کپڑے پاک ہوں اور مال پاک. مال کی کثرت کو نہ دیکھیں, مال کو برکت کو دیکھیں, برکت مانگا کریں. برکت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ جس بندے کو عطا کر دیں پھر اس کی زندگی میں کامیابیاں ہوتی ہیں. اور اگر کبھی کوئی تنگی کا وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں, اس سے دعائیں مانگا کریں, شکر زبان پہ نہ لایا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے, سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے, کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ دنیا میں اللہ تعالی سے تھوڑے رزق کے اوپر راضی ہو جائے گا, اللہ تعالی قیامت کے دن اس بندے کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا. تو یہ قدرت کی تقسیم ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رزق کو ان کے درمیان تقسیم کیا ہے, کسی کو زیادہ دے کے آزماتے ہیں, کسی کو تھوڑا دے کے آزماتے ہیں. اپنی محنت کیجئے، اپنی طرف سے محنت کیجئے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اس پر شکر کیجئے، صبر کیجئے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ بلس کے بادشاہ تھے، خیر اس کے بعد انہوں نے فقر کو اختیار کر لیا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے فاقے کے فضائل بیان کر رہے تھے، ایک ہوتا ہے کھانے کا مزہ، ایک ہوتا ہے بھوک کا مزہ۔ ہم لوگوں کو کھانے کے مزے کا تو پتہ ہے، ابھی بھوک کے مزے کا پتہ نہیں ہے۔ بھوک کے وقت میں آدمی کے لطائف کی کتنی ترقی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اپنے وہم و گمان سے بھی بالا در ہوتی ہے، کتنی ترقی ہوتی ہے، اس قدر ترقی ہوتی ہے۔ تو فاقے کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ یہ بھی کوئی فضیلت والی چیز ہے جو آپ اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میاں تمہیں ان کے بارے میں کیا پتا، ان فاقوں کی قدر ہم سے پوچھو جنہوں نے بلخ کی بادشاہی دے کر فاقوں کو خریدا۔ تو اگر اللہ تعالی کی طرف سے آ جائیں تو اس کے اوپر گھبرایا نہ کریں، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ جس پر تین دن فاقہ آئے، جس پر تین دن فاقہ آئے اور وہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرے، اب اس کی بخشش اللہ رب العزت کے ذمے ہو جاتی ہے۔ ایک مثال سمجھیے کہ اگر کسی آدمی کی بیٹی خوبصورت بھی نہ ہو، عقل مند بھی نہ ہو، نہ اس کے پاس تعلیم ہے، نہ شکل ہے، نہ عقل ہے، کچھ بھی نہیں، اور ایک آدمی کسی نوجوان نے اس سے نکاح کر لیا اور وہ اس کو بڑا خوش رکھتا ہے، تو سسر اپنے دل میں اس کا احسان مند رہتا ہے، سسر اپنے دل میں اس کا احسان مند رہتا ہے کہ میری بیٹی اس قابل نہ تھی، مگر یہ کتنا عظیم آدمی ہے، کتنا اچھا آدمی ہے کہ اس نے میری بیٹی کو اس کے باوجود خوش رکھا ہوا ہے۔ ارے دنیا میں اگر بندہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس کو جو اللہ نے زندگی کی شریک حیات دی وہ اس کے مناسب نہیں تھی، مگر اس نے خوش رکھا ہوا ہے، احسان مند ہے، بالکل اسی طرح جب اللہ رب العزت کسی کو رزق کی تنگی دے دیتے ہیں اور پھر بھی وہ بندہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی قدردانی فرمایا کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں میرا بندہ، میں نے جیسے حالات بھیجے یہ مجھ سے راضی رہا، یہ میرا اچھا بندہ ہے، اس کا اللہ رب العزت کے اوپر حق ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ تو فاقوں سے خیر ڈرتے ہیں، کمزور جو ہوئے، لیکن ہمارے حضرات تو بڑی ہمتوں والے تھے، وہ تو ان تنگیوں سے نہیں ڈرتے تھے، وہ تو خوش ہوتے تھے۔ ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بزرگ ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے ان سے پوچھا سنائیے کیسے گزر چل رہا ہے، انہوں نے کہا جی جب مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہوں اور جب نہیں ملتا تو صبر کرتا ہوں، جب مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہوں اور جب نہیں ملتا تو صبر کر لیتا ہوں۔ تو آپ مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ یہ کام تو بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں، یہ کام تو بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں، ان کو بھی مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگے جی پھر آپ کا گزران کیسے ہے؟ تو آپ کے مرید شقیق بلخی رحمتہ اللہ علیہ پاس بیٹھے تھے، آپ نے ان سے پوچھا بتاؤ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگے جی کہ جب ملتا ہے میں اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیتا ہوں اور جب نہیں ملتا تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، ملتا ہے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتا ہوں، آخرت کا ذخیرہ بناتا ہوں، اور جب نہیں ملتا تو شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ میرا کون سا عمل تجھے پسند آیا کہ تُو نے فاقہ میری طرف بھیجا، یہ چیز تو تُو اپنے پیاروں کو بھیجتا تھا، میرا کون سا عمل پسند آ گیا کہ تُو نے یہ میری طرف بھیجا۔ اللہ والوں کا تو یہ حال کہ فاقہ آئے شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمارا یہ حال کہ ملتا ہے پھر بھی ناشکری کرتے ہیں۔ اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حدیث پاک میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عید کا دن ہے، گھر سے تیاری کر کے عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا، عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب کچھ دیجئے کہ ہم گھر میں کچھ پکا لیں. آپ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں. انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کے محبوب میں تو اس لیے مانگ رہی ہوں، عید کا دن ہے، مدینہ کی بیوائیں یتیم یہ ہمارے گھر آئیں گے اور آ کے کچھ مانگیں گے، تو کچھ نہ پکا ہوا تو ان کو انکار کیسے کریں گے؟ فرمایا میرے پاس نہیں ہے، اللہ سے مانگ. اللہ کے محبوب تشریف لے گئے. جب واپس تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر بہت کچھ پکا ہوا ہے. بڑے حیران پوچھا کہ بھئی یہ کیسے پکا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب جب آپ تشریف لے گئے تو پیچھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اتنے اتنے اونٹ لدے ہوئے جو تھے یہ کھانے پینے کے سامان کے، وہ آپ کی ہر ہر زوجہ کے گھر ہدیہ اور تحفہ بھیجے. ماشاء اللہ، نبی علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا. اب دیکھیے ضرورت ادھر ہے اور اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈال رہے ہیں کہ جاؤ اور ہدیہ پیش کرو میرے محبوب کی خدمت. اسی طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی ہو جاتا ہے تو اس کو جب بھی ضرورت پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کا سبب بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا تھا، ایسا رزق دے دیتے ہیں. تو طہارت کا پہلا درجہ کیا؟ کہ انسان بدن کو پاک رکھے، کپڑوں کو پاک رکھے، اپنے مال کو پاک رکھے. اچھا ایک بات ابھی دل میں آئی، اس عاجز کی طرف سے اس کو دل کے کانوں سے سنیے، وصیت سنیے، نصیحت وصیت کے رنگ میں کام آئے گی. بلکہ یوں سمجھیے کہ میری 30 سالہ جو یہ تصوف کی زندگی ہے اس کا نچوڑ. انسان ایک کام نہ کرے، ایک کام کم کرے اور ایک کام زیادہ کرے. ایک کام نہ کرے اور ایک کام کم کرے اور ایک کام زیادہ کرے. 3 کام. پہلا کام جو نہ کرے وہ ہے علم اور ارادے سے گناہ کرنا، یہ کبھی نہ کرے. کیا کام نہ کرے؟ علم اور ارادے کے ساتھ گناہ کرنا، یہ کام کبھی نہ کرے. یہ پہلی بات. ایک کام کم کرے، کھانا کھائے مگر جتنی بھوک ہو تھوڑا سا کم کھائے، ایسا نہ کھائے کہ پھنس کے ڈکار آئے. تو ایک کام نہ کرے، علم اور ارادے سے گناہ نہ کرے. ایک کام کم کرے کہ کھانا کھائے مگر جتنی طلب اور ضرورت ہے تھوڑا سا اس سے کم کھائے، اور ایک کام جو بہت زیادہ کرے وہ ہے اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرے. کہ مشائخ نے لکھا ہے جو انسان علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کی روح سلامت ہو جاتی ہے، جو انسان کھانا کم کھانا شروع کر دیتا ہے اس کا جسم سلامت ہو جاتا ہے، اور جو انسان اللہ کا ذکر یا نبی علیہ السلام پر درود زیادہ بھیجنا شروع کر دیتا ہے اس کا دین سلامت ہو جاتا ہے. یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت دین کی فکر ہر بندے کو ہونی چاہیے. قرب قیامت کے علامات میں سے ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دیکھو گے صبح ایک آدمی اٹھے گا ایمان والا ہوگا اور جب رات آئے گی تو ایمان سے خالی ہوگا. ایسے ایسے فتنے ہوں گے، اس لیے ان فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کثرت ذکر کیجیے، نبی علیہ السلام پر درود کثرت سے پڑھیے. جس نے صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہو گیا. صبح اور شام ایک ایک 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہو. تو ایک کام نہیں کرنا, علم ارادے سے گناہ نہیں کرنا, بے دھیانی میں ہو جائے بنا ارادے ہو جائے اللہ تعالیٰ جلدی معاف کر دیتے. ایک کام کم کرنا ہے, کھانا, اپنی جتنی بھی ضرورت ہے تھوڑا سا کم کھانا. اور ایک کام بہت زیادہ کرنا ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اذکر اللہ ذکرن کثیرا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, تم کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو کثرت ذکر کے ساتھ قرآن نے فلاح کو نفی کر دیا ہے. اس سے دین سلامت رہتا ہے, انسان فتنوں میں گرفتار نہیں ہوتا اور انسان کو اللہ تعالیٰ فلاح عطا فرما دے. تو یہ پہلا درجہ تھا, جسم کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا اور مال کا پاک ہونا. اس کے بعد دوسرا درجہ مشاہد نے لکھا کہ انسان کے حواس خمسہ کا پاک ہونا. حواس خمسہ کا پاک ہونا کیا مطلب؟ کہ آنکھ کا گناہوں سے پاک ہونا, زبان کا پاک ہونا, کانوں کا پاک ہونا, ہاتھوں کا پاک ہونا, ناک کا پاک ہونا, جو حواس خمسہ کہلاتے ہیں, ان کا گناہوں سے پاک ہو جانا. اور واقعی آج جو گناہ ہمارے ہیں اکثر و بیشتر وہ حواس خمسہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. نگاہ پاک نہیں ہے, دل تو سے خالی ہے, نگاہ پاک نہیں ہے. پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے. تو نگاہوں کا پاک ہونا, نظر پاک ہو, حوس ختم ہو جائے نگاہوں سے, زندگی کا مزہ آ جاتا ہے. زبان سے انسان غیبت, چگلی, جھوٹ چھوڑ دے. اس قدر جھوٹ آج کل بولا جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات بدل کے کر دیتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے. مردوں میں بھی بہت زیادہ, مگر اللہ کی شان کہ عورتوں میں اس سے بھی زیادہ. کوئی معمولی سی بات ہوگی بس بدل کے کر دیں. یہ بدل کے کرنا حقیقت میں جھوٹ ہوتا ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں میرے دفتر کے جھوٹوں میں اس کا نام شامل کر لیا. تو زبان کو جھوٹ سے, غیبت سے, چغل خوری سے, ان چیزوں سے بچا لی. یہ زبان کا پاک ہونا ہے. کانوں کا پاک ہونا کہ کانوں سے لایانی مت سنیے, غیبت مت سنیے, ساز آواز موسیقی مت سنیے. یہ چیزیں کانوں کا گناہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ موسیقی کانوں کا زنا ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح بارش کے آنے سے زمین کے اندر گھاس اگاتی ہے, اسی طرح موسیقی کے سننے سے دل میں زنا کی خواہش جنم لے لیتی ہے. تو اپنے کانوں کو محفوظ کیجیے, اسی طرح اپنے ہاتھوں کو محفوظ کیجیے گناہوں سے. تو یہ ہے حواس خمسہ کا پاک ہونا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت کئی فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور وہ فرشتے آ کر انسان کے اعضاء کو سونگتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ فرشتے آ کر انسان کے اعضاء کو سونگتے ہیں. جس عضو سے یہ گناہ کرتا ہوگا اس عضو سے ان کو بدبو آئے گی. آنکھوں سے بدبو, کانوں سے بدبو, منہ سے بدبو, ہاتھوں سے بدبو, دل دماغ سے بدبو. جب انہیں انسان کے اعضاء سے بدبو آتی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں یہ ہمارے رب کی نافرمانی کرتا ہوا. حدیث پاک میں آئے پھر سختی کے ساتھ وہ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. تو جب گناہ کریں گے جس عضو سے گناہ کریں گے گویا اس عضو کے اوپر نجاست ہوگی. یہ گناہ یہ نجاست کی مانند ہے. اب بتائیے انما المشرکون نجس, مشرکوں کو جو نجس کہا گیا تو بھئی ان کے ظاہر میں کوئی نجس لگی ہوتی ہے کوئی چیز نہیں, ان کا عقیدہ ایسا, ان کی سوچ ایسی, وہ اپنے رب کے ساتھ و صفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں, اللہ نے ان کی سوچ کو ناپاک کہہ کر ان کو نجس کہہ دیا. تو اگر ہم گناہ کریں گے تو جس عضو سے گناہ کریں گے وہی عضو بدبودار بن جائے گا. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو زناکار ہوں گے ان کے پوشیدہ اعضاء سے اتنی پوری ہوا, اتنی گندی ہوا خارج ہوگی کہ اہل موقف کتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب ناگواری کے ساتھ اس بندے کی طرف دیکھیں گے کہ کاش یہ تو یہاں نہ ہی ہوتا. تو اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا لیجیے, یہ اعضاء پاک ہو جائیں. تو جسم پاک, کپڑے پاک, مال پاک, یہ طہارت کا پہلا درجہ. حواس خمسہ کا پاک ہونا یہ دوسرا درجہ, اور تیسرا درجہ انسان کے دل کا بری آرزوؤں سے پاک ہونا, گناہ کی خواہشات سے پاک ہونا. یہ جو گناہوں کی خواہشات ہوتی ہیں نا یہ دل کو ناپاک بنا دیتی ہیں. تو انسان کے دل میں گناہ کی خواہش نہ ہو, میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں, نہیں یہ ہو ہی نہ. تو جب اس نے دل میں سے ایسی آرزوؤں کو نکال دیا تو گویا اس نے اپنے دل کو پاک کیا. اپنی آرزوؤں کو ہم بدلیں اور ان کے رخ کو ٹھیک کریں. علامہ اقبال نے کہا تیری دعا کے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے, تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تو کاش ہماری آرزوئیں بدل جائیں. آج ہم نے کیا آرزوئیں بنائی ہوئی ہیں, دنیا کی چیزیں, دنیا کا راج ہے دل پر, اپنے رب کی معرفت کے حاصل کرنے کو آرزو بنائیے, اس کے تعلق کو پانے کو اپنی آرزو بنائیے, دین پر زندگی گزارنے کو اپنی آرزو بنائیے. یہ دل کی تمنائیں ہیں اور ان تمناؤں سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے اور اس سے دل پاک ہو جاتا ہے. جب بری آرزوئیں نکل جائیں گی تو پھر اچھی تمنائیں آ جائیں گی, اور اچھی تمنا یہی ہے کہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے, میں نیک بن جاؤں, مجھے استقامت نصیب ہو جائے. یہ اللہ کی محبت جس دل میں آ جاتی ہے اس بندے کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے. اور ذکر کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ذکر سے ذاکر کو اللہ مذکور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. ذکر سے ذاکر کو مذکور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. تو جتنا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اتنا ہی زیادہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جائے, دل محبت الہی سے لبریز ہو جائے. جب دل میں محبت الہی ہوگی پھر یہ دنیا کی چیزیں چھوٹی موٹی انسان ان پر غور ہی نہیں کرتا, اپنے رب سے راضی ہوتا ہے, ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی ہوتا ہے. درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے, اور درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے, تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے. درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے, تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے. ہے غرض سید سے بس ہم کو تکلف سے نہیں, خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے. اللہ کی محبت مطلوب ہوتی ہے, پھر کھانے کو تھوڑا ملا, سبزی ملی, یہ ملا, یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی, مومن کی نظر میں معمولی چیزیں بن جاتی ہیں. وہ اپنے رب سے راضی ہوتے ہیں, وہ اپنے اللہ سے راضی ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی محبت کو دل میں بٹھا لیجئے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگیے. محبت الہی وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. اس کی عظمت دیکھیے, یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب خود بھی اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہم انی اسالک حبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین، وہ بھی دامن پھیلاتے ہیں اور اپنے پروردگار سے اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں. اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک حسن، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. یہ بڑی نعمت ہے، یہ اگر نصیب ہو جائے پھر عبادات کا کچھ انداز ہی اور ہو جاتا ہے، پھر زندگی کا انداز اور ہو جاتا ہے. اور یہ جو تربیت یہ اجتماع ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی کہ دنیا کی محبت دل سے نکلے اور اللہ رب العزت کی محبت دل میں سما جائے، پھر دیکھیے زندگی کا مزہ کیا آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوشیاں دے کہ چاروں طرف کفر اور گناہ کی ظلمت ہے اور اس میں آپ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. سعادت مند ہیں آپ، خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں یہ فکر دے دی ہے، یہ گڑھن دے دی ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، ہم نے اپنے مولا کو راضی کرنا ہے. اپنے اللہ کی محبت مانگیے، اس کی رضا مانگیے. دیکھیں ایک نقطہ سمجھا دوں، ابھی دل میں آیا، اس کو پلے باندھیے گا. ایک ہوتے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بھی بڑی عظیم بات ہے، مگر ایک ہوتے اللہ کی رضا مانگنا، یہ اس سے بڑی ہوئی چیز ہے. بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ایک ہوتے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگنا اور ایک ہوتے اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگنا. ارے نہیں دیکھتے، دنیا میں اگر کوئی آقا کسی غلام سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس غلام کے معافی مانگنے پر وہ بتا اوقات اس کی غلطی معاف کر دیتا ہے، مگر دل سے اس سے راضی نہیں ہوا کرتا. غلطی معاف کر دیتا ہے، کہتے ٹھیک ہے کوئی نہیں جانے دیتا ہوں، مگر دل سے راضی نہیں ہوتا. تو گناہوں کا بخشا جانا اور چیز ہے، اللہ کی رضا کا مل جانا اور. اس لیے فقط گناہوں کی بخشش نہ مانگیے بلکہ اللہ تعالی کی رضا بھی مانگیے. اے اللہ ہم فقط گناہوں کی معافی ہی نہیں مانگتے بلکہ ہم یہ مانگتے ہیں کہ آپ ہم آج مسکینوں سے راضی ہو جائیں، ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیں گے پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمت کیسے جوش میں آئے گی. عجیب، اس دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والے کیسے کیسے گزرے، ان کے حالات و واقعات پڑھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیسے کیسے محبت کرنے والے گزرے. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ عجیب ایک واقعہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا، چڑچڑاتی دھوپ تھی، دوپہر کا وقت، حتیٰ کہ پرندے بھی درختوں کے پتوں کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے تھے، انسان اپنے گھروں میں ٹھہر گئے تھے، جانور بھی چلتے نظر نہیں آتے تھے، پرندے اڑتے نظر نہیں آتے تھے. اتنی سخت گرمی کے عالم میں فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو دونوں پاؤں سے معذور تھا، دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، کہ وہ تپتے زمین کے اوپر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے آگے آگے کھسک رہا تھا، آگے آگے کھسک رہا تھا. فرماتے ہیں جب میرے قریب آیا اور میں نے اس نوجوان کو دیکھا، اس کا شگفتہ چہرہ، مگر دونوں ٹانگوں سے معذور ہے اور گرم زمین پر اپنے ہاتھ رکھ کر آگے آگے کھسک رہا ہے، پسینے سے شراب ہو رہا ہے. میں نے اس کو سلام کیا اور میں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں. میں نے پوچھا کہ کہاں سے چلے؟ کہنے لگا کہ میں فلاں ملک سے چلا ہوں. میں نے پوچھا کتنا وقت لگا؟ کہنے لگا کہ مجھے اپنے گھر سے چلے ہوئے 2 سال گزر رہے ہیں. مالک ابن دینار، میں 2 سال سے اپنے ہاتھوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر اپنے مالک کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، پسینے سے شراب ہوں. میں نے کہا کہ تم تھوڑی دیر آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ کہنے لگا دوسرا مالک ابن دینار، میں تمہیں عقل مند سمجھتا تھا مگر تم نے تو کہا کہ آرام کر لو. ارے جس کو اپنے محبوب کو راضی کرنے کی فکر لگی ہوئی ہو وہ بھلا کیسے اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ اور تم تو پاؤں سے چل کے جا سکتے ہو، مجھے تو گھسٹ گھسٹ کے جانا ہے، میرے پاس وقت تھوڑا ہے، اس لیے میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ نوجوان اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو کیوں نہیں سواری کا بندوبست کر لیتے، آرام کے ساتھ پہنچ جاؤ گے. کہنے لگے، اس نے میرے اوپر ایک عجیب اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور پھر کہا، مالک ابن دینار میں عقل مند سمجھتا تھا، اب پتا چلا کہ آپ عقل سے بالکل خالی ہیں. میں نے پوچھا نوجوان وہ کہتے؟ کہنے لگا کہ جب کوئی غلام
اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر اس کو منانے کے لیے جائے تو بتاؤ وہ سواریوں پہ سوار ہو کے منانے جایا کرتا ہے یا پیدل چل کے جایا کرتا ہے؟ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا، چنانچہ وہ اسی طرح گھسکتا گھسکتا میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں کافی دیر سوچتا رہا اس بچے کے دل میں اللہ نے کیسی اپنی محبت ڈالی۔ فرماتے ہیں اللہ کی شان، مجھے اس سال حج پر جانے کا موقع نصیب ہو گیا۔ میں منا کے میدان میں تھا اور میں شیطانوں کو کنکریاں مار کر فارغ ہوا۔ جب میں نے دیکھا تو ایک جگہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیا معاملہ؟ وہ کہنے لگے کہ یہاں پر ایک نوجوان ہے، اللہ کی محبت میں عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے اور ہم سب اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں مجمع کو چیر کے آگے بڑھا، میں نے دیکھا وہی نوجوان احرام باندھے ہوئے زمین پر بیٹھا ہوا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ رب العزت سے محبت کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا، میرے مولا تیری توفیق سے میں ہاتھوں کے بل گھسکتا گھسکتا تیرے گھر پہنچا، اللہ تو نے مجھے طواف کی بھی توفیق دی، میرے مولا تو نے مجھے عرفات کے میدان میں دعائیں مانگنے کی بھی توفیق دی، تو نے مجھے مزدلفہ کا وقوف بھی عطا کیا، اللہ میں نے شیطان کو کنکری مار کر اپنی بیداری کا بھی اعلان کر دیا، اور میرے مولا اب قربانی کا وقت ہے، یہ سارے غنی لوگ ہیں، یہ اپنے اپنے جانور قربان کر رہے ہیں، مگر اللہ تو جانتا ہے میں فقیر آدمی ہوں، میرے جسم کے کپڑوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس تو میری جان ہے، کتنا اچھا ہو اس قربانی کے بدلے میں تو میری جان کو قبول کر لے۔ فرماتے ہیں یہ الفاظ اس نے کہے اور کلمہ پڑھا اور اس کی جان جان آفری کے تبرد ہو گئی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے، جو اپنی جان اپنے پروردگار کے نام پہ قربان کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔